Elbette ya Tarih Aleyhisselam ki azmet ve durud ve cega Muhammed ve Ali Muhammed. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Berdige durûd ve cega Muhammed ve âli Muhammed. كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا Durud ve cega Muhammed ve Ali Muhammed. Muhammed Ali Muhammed ve Ancel. Zeyn Mütürüm Şab-ı Cuma'yı. Kudan Mütahane Şab-ı Cuma'yı berkatuhum. Rahmetuhum mağfiret ki şab karar diye. Seyyid-i Şuhada ki Parşah-ı Azab kane. Kuda ki huzur dua kertne. Kuda'ya is Parşah-ı Azab ki sadkı mey. ان نعمتوں کے صدقے میں جو تو نے ہمیں دی ہیں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما خدایا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی سید الشہداء کی عزا میں مشغول ہے بالاخص وہ جو اربعین کی طرف گامزن خدایا ہم تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے خدایا تجھے واسطہ ان تمام قربانیوں کا ایثار کا اہلِ بیتِ اطار علیہ السلام کی ان شہادتوں کا خدا ہے سید و سردار مولا و راقع امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت امام کے حضور ادائے احترام تجدید بیعت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد علی محمد عجل رجب پروردگار عالم نے انسان کو کچھ ایسی صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے جس کا دائرہ کار عام انسانوں کی فہم و شعور سے بہت بڑھ کر عام انسان اپنی زندگی میں کیا ہدف بناتے ہیں جو بھی عام انسان اپنی زندگی میں ہدف بناتے ہیں وہ اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے بناتے ہیں خدا نے مطلب نے قرآن کریم میں کئی جگہ کے اوپر واضح صریح ارشاد فرمایا کہ زندگی 60-70 سال پہ ختم نہیں ہوگی خالدین فیہا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی اب اگر کوئی شخص ہو کہ جو اپنی ذات میں محتاج ہو جیسے انسان انسان انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے ہمیں کسی نے خلق کیا ہے، ہمیں کوئی یہاں پہ رزق دیتا ہے، ہمیں کوئی سپورٹ کرتا ہے تو ہم یہاں پہ زندہ ہیں. ظاہر ہے کہ جگہ جگہ خدا تعالیٰ کی نشانی ہمارے لیے موجود ہے. تو جو انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر رزق حاصل کرنے کے لیے محتاج ہے، رزق نہ ملے زندہ نہیں رہ سکتا. جو خالدینہ فیہا ہے اس میں سے رزق نہیں چاہیے. یہاں پہ ہمیں کچھ وقت کھانا پینا نہ ملے تو ہمیں موت آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں، چونکہ ہم ایک معنی میں عربی میں کہتے ہیں اس کو فقیر. خدا نے تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، خدا ہے جو غنی اور بے نیاز ہے. یہ جو فقر ہے، یہ فقر کھانے پینے سے لے کر وجود تک چھایا ہوا ہے. اگر خدا تعالیٰ ہمارے وجود کے اندر اپنا اثر نہ دے تو ہم کسی بھی سیکنڈ باقی نہیں رہ پائیں گے. یہ جو بہت بلند ایک مفہوم کی صفت ہے خدا تعالیٰ کی، صفت جبار، جس کو ہم لوگ غلطی سے جبار کا مطلب لیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم. اصل یہ صفت جبار ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں اچھا ہے کہ تھوڑا سا اس صفت کے آشنائی کے لیے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے یقیناً حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہے، اور تردن للباب آپ نے الجبرہ بھی سنا ہے. الجبرہ، الجبر کیا ہوتا ہے؟ جبر بھی سنا ہو شاید، کسر بھی سنا ہو شاید. الجبرہ پہلے جبر و کسر استعمال ہوتا تھا، پھر الجبر سے الجبرہ باقاعدہ ایک میتھمیٹکس کی برانچ بن گئی. جبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کمی کو پورا کرنا. جابر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کمی کو پورا کرتا ہے. حضرت جابر کو جابر کیوں کہتے تھے؟ تو مثال کے طور پر جو ہڈیاں جوڑنے والا ہوتا ہے اس کو جابر کہتے ہیں. اچھا، ہڈیاں جوڑنے والے کو جابر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو گیپ آ جاتا ہے، اور یہ جو جابر ہوتا ہے یہ اس گیپ کو فل کر دیتا ہے، کمی کو پورا کر دیتا ہے. صحیح، اس خاطر اس کو جابر کہتے ہیں. تو وہ کیا جابر؟ الجبر کیا تھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلا کوئی نمبر ہول نمبر نہ ہو، اس میں تھوڑی کمی ہو، مثلا 1/3، اس میں کچھ کمی ہے، ہول نمبر نہیں ہے. تو اس میں جتنا آپ ایڈ کریں گے کہ یہ 1 بن جائے، اس عمل کو کہیں گے جبر. جبر کا عمل کیا ہوا؟ کہ یہ ہول نمبر نہیں ہے، کمپلیٹ 1 نہیں ہے، 1/3 ہے، اس میں کتنا ایڈ کریں کہ یہ 1 بن جائے، اس عمل کو کہتے تھے جبر، جس سے علم نکلا الجبرہ. صحیح، اور جابر عرض ہو گیا. جابر وہ تھا جو کمی کو پورا کرتا تھا. جابر العظام، ہڈی جوڑنے والا، وہ تھا جو ہڈیوں کے درمیان گیپ کو فل کرتا ہے. تو خدا کون ہے؟ خدا جبار ہے، سب کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، سب کی کمی کو پورا کرتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ہم نے جبار کا ترجمہ اردو میں کیا، بلکہ اردو میں نہیں کیا، اسی کو سمجھا کہ یہ عربی کا جبار نہیں ہے، یہ اردو کا جبار ہے، اور اردو میں جو جبار تھا وہ ظالم تھا. تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ جبار جو ہے یہ ظالم اور جبر کرنے والا ہے. ہاں، عربی میں جبار اس سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، یہ سب ہے وہاں پر. لیکن خدا متعال کی صفت میں جبار کا مطلب نقص کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا. سر ہمارا نقص کیا ہے؟ مثلا ایک نقص تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں آکسیجن چاہیے، خدا ہمیں آکسیجن دیتا ہے. ایک نقص یہ ہے کہ ہمارے بدن کو غذا چاہیے، وہ ہمیں وہ غذا دیتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر نقص ہے، وہ کیا نقص ہے؟ وہ یہ کہ ہمارا وجود ناقص ہے. خدا ہمیں اگر نہ دیتا تو ہم موجود ہی نہ ہوتے. ہم ممکن الوجود ہیں، ہم کو واجب الوجود تھوڑی ہیں. جتنے بھی لوگ ممکن الوجود ہیں ان سب کو خدا نے وجود عطا کیا ہے، ان کی کمی کو پورا کیا ہے، تو وہ موجود ہوئے ہیں. صحیح ہے، اصل فقر آکسیجن کا نہیں ہے، اصل فقر کھانے کا نہیں ہے، اصل فقر وجود کا فقر ہے، وجود کا فقر. اور یہ جو وجود کا فقر ہے، آکسیجن کے فقر میں دو مہینے دو منٹ کا گیپ آ سکتا ہے، دو منٹ تک آکسیجن نہ ملے نہیں مرے گا. کھانے کے فقر میں بہت لمبا گیپ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ دن تک بعد لوگ کھانا نہیں کھاتے زندہ رہتے ہیں. پانی کے فقر میں بھی چند دنوں کا فقر لایا جا سکتا ہے زندہ رہے گا. وجود کے فقر میں پلک جھپکنے کا بھی فقر ممکن نہیں ہے. ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے خدا توجہ نہ دے سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اصل فقر وجود کا فقر ہے، اور یہ جو وجود کا فقر ہے اس کے بعد پھر ایک اور فقر آتا ہے، وہ کمال کا فقر ہے. وہ یہ کہ بھائی آپ جہاں پہ کھڑے ہیں اسٹیٹک رہنا چاہتے ہیں یا ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں؟ تو خدا نے آپ کو خلق نہیں کیا کہ آپ اسٹیٹک رہیں، اس نے آپ کو خلق کیا کہ آپ ڈیولپ ہوں. تو پہلا آپ کا اور ہمارا فقر ہے وجود کے اندر کہ خدا ہمیں وجود دے، پھر ہمارا فقر ہے اس ڈیولپمنٹ کے اندر کہ خدا ہمیں کمال کیسے دے گا. اس کے لیے خدا نے ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے، نبی دیا ہے، آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا. اور کوئی کتنا انسان نادان ہو کہ خدا کے سامنے جو دعا مانگے وہ آکسیجن اور کھانے کی مانگے، جبکہ یہ فقر تو چھوٹا فقر ہے. اصل فقر تو وجود کا فقر تھا، اصل فقر تو کمال کا فقر تھا، ان کو پورا نہیں کرتا. اور جب میں اور آپ مر جائیں گے تو وہ تو آکسیجن اور غذا کا فقر تو ختم ہو جائے گا، لیکن کمال اور وجود کا فقر تو چلے گا. خالدینہ فیہا ہے، خالدینہ فیہا فقر چلے گا، سب چلتا رہے گا. تو ہمیں رزق صرف آکسیجن اور کھانا نہیں چاہیے، ہمیں رزق وہ کمال چاہیے جس کی خاطر خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. وہ کہاں سے آئے گا، وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ مرنے والے ہیں کچھ عرصے میں، آپ فوراً کہیں کہ آپ زندہ رہیں گے، ہم سب مرنے والے ہم سب مرنے والے انکا میتن و انہم میتن، سب کے سب مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت ظاہر کہ دائمی ابدی جملہ ہے یہ. تو یہ جو چانس ہمارے پاس ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ بہت تھوڑا سا ٹائم کا ایک چانس ہے جس میں ہم نے ابدی زندگی کے لیے رزق جمع کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ساری ہدایتیں دی گئی ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ 50-60 سال زندگی گزاریں، 70 سال زندگی گزاریں اور ابدی زندگی کے لیے رزق فراہم کر لیں. تو یہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کہا بھائی آپ تزکیہ نفس کریں، تہذیب نفس کریں. اور آپ کی خدمت میں جو موضوع عرض ہوا وہ یہ تھا کہ اہل بیت کی جو اصل تعلیمات تھیں، اصل میراث تھی، وہ کہاں پر تھی؟ تو عرض ہوا ان چند دنوں کے اندر کہ اصل میراث اس تقویٰ میں تھی، تزکیہ نفس کے اندر. تو آپ اس کو اصول کلیہ کے طور پر، یعنی ایک پرنسپل کے طور پر دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے تہذیب نفس کے میدان میں کام نہیں کیا وہ اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتے، وہ اہل بیت سے دور رہتے. جن لوگوں نے تہذیب نفس میں کام کیا ہے وہ اہل بیت کے نزدیک آئے، نزدیک نہیں آ سکتے. اب آپ تصور فرمائیے، اور میں اس کو یہاں پہ ختم کر کے آج کے موضوع میں داخل ہوں گا. خدا نے متعارف فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہر، قرآن کریم کے لیے خود قرآن کریم نے فرمایا اس قرآن کریم کو سوائے ان کے جو پاکیزہ ہیں مس نہیں کر پائیں گے. اس کے دو مطلب لیتے ہیں، ایک مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر قرآن کریم کے الفاظ کو ہاتھ لگانا ہے تو پہلے وضو ہونا چاہیے آپ کا، آپ وضو کریں پہلے. اس سے بڑھ کر مفہوم لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کو وہ نہیں سمجھ پائے گا جس نے اندر طہارت حاصل نہ کی. اندرونی طہارت چاہیے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں، تو ترجمہ یہ ہوا کہ ظاہری لفظ کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو چاہیے اور معنی مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے باطنی طہارت چاہیے، تو وہ جو ثقل قرآن ہے وہ بغیر طہارت کے لوگوں کو قبول کرے گا کیا؟ اہل بیت جو ثقل قرآن ہے وہ بغیر طہارت کے قبول کریں گے لوگوں کو؟ اصل مشکل یہاں پر ہے. نام لینے والے زندہ رہیں گے، نام لیتے رہیں گے، وہ کریم ہیں، اپنے در سے کسی کو نہیں بھگائیں گے، لیکن اگر واقعاً ان کے نزدیک پہنچنا ہے طہارت چاہیے. وہ طہارت ان کی میراث ہے، یہ طہارت ان کی میراث ہے، اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھی جو آپ کی خدمت میں چند دنوں میں بیان ہوئی تھی. دعا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اب دیکھیے, ہم لوگوں کے ذہن میں ایک خدشہ لگا رہتا ہے اور خدشہ بجا ہے, بالکل بجا خدشہ, اور وہ یہ ہے کہ لوگ آئیں گے, سنیں گے, کچھ سمجھیں گے, کچھ نہیں سمجھیں گے اور چلے جائیں گے, اور پھر آئیں گے, پھر سنیں گے, پھر چلے جائیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے. اس خدشے کو پریکٹیکلی کیسے جج کریں کہ آپ یہ نہ کر رہے ہوں؟ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ چار دن میں جو ہم نے آپ سے عمل کی باتیں کی, آپ نے ان میں سے کتنوں پہ عمل کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر آپ اسی کیٹیگری میں جو سننے کے لیے آتے ہیں, اور سن سن کر نہیں معلوم کون سا فرقہ بن رہا ہے. سن سن کے تو ایک ہی بنتا ہے. تو بھائی اہل بیت کے شیعہ بنو, اہل بیت کے شیعہ بنو. اسے سنتا نہیں ہے, عمل کرتا ہے, عمل کرتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو بھائی کچھ باتیں تقویٰ پرہیزگاری کے سلسلے میں عرض ہوئی تھیں, ان میں سے کتنوں پہ عمل شروع کیا؟ اگر عمل شروع نہیں کیا تو پھر معاملہ اچھا نہیں ہوا, کیونکہ بھائی یہ تو پہلے دن سے طے ہوا تھا کہ ہم صرف علم کی باتیں کرنے نہیں آئے یہاں پہ, علم کے چسکے دینے تھوڑی آئے ہیں کہ بھائی ہم ایک علم کی بات کریں, آپ خوش ہو جائیں, ہم بھی خوش ہو جائیں, سب گھر چلے جائیں, کیا فائدہ ہوا؟ عمل کی بات کی ہے, تو جو عمل کی بات ہمیں کی تھی اس میں عمل ہوا یا نہیں ہوا, یہ اصل مسئلہ ہے. اب آج اس تھوڑا اس گفتگو کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اس خدشے کو بیان کرنے کے بعد کہ بھائی آپ عمل میں رہیے. اور وہ دوسرا پوائنٹ کہ جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی میراث کہلائے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ میراث کیا بنے گی؟ دوسری چیز جو میراث بنے وہ کیا بنے گی؟ اب آپ تصور فرمائیے, ان کے اتنے خواص ہیں, ان کی اتنی صفات ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو پوائنٹ کر کے نکالنا بہت سخت کام ہے. تو ہم نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو پہلا نکالا, کیوں؟ کوئی خدا متعال کے نزدیک پہنچنے کا وہ وسیلہ نہیں دے سکتا جو اہل بیت دے سکتا, کسی کی بس میں نہیں ہے. اس سڑک کے اوپر کوئی نقل اتارتے ہوئے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی نقل اتارتے ہوئے بھی کھڑا نہیں ہو پائے گا. یہاں پر صرف وہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. اچھا دوسرا کوئی صفت آپ لیں جس میں ہم یہ کہیں کہ وہ ایسے کمال پر ہیں کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا, کوئی نہیں کر پائے گا. اب میں ایک واقعہ پہلے عرض کرتا ہوں اور اس سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں, اور اس سے کوئی عمل کی بات بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مشہور آدمی اپنے زمانے کا شقیق نام کر کے, اور چونکہ بلخ شہر کا رہنے والا ہے, وسطی ایشیا میں بلخ شہر, تو اس کو شقیق بلخی کہا جاتا, اپنے علاقے کا مشہور آدمی. وہ حاضر ہوا ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شقیق بلخی آیا اور اس نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو محضر آئمہ میں نہیں کہنا چاہیے. آپ اور میں ادب آداب میں ایک زمانے میں بہت مناسب تھے, اصرار ماضی کے سیخے پر ہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم ویسٹرنائز ہو گئے, اور ویسٹرنائز ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جتنے ادب آداب تھے بھی وہ بھی غائب. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں تقدس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تقدس ختم ہونا پہلا مرحلہ ہوتا ہے دین کا مذاق بننے کا. جب دین کا مذاق کسی معاشرے میں بننے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو چیز ختم کی جاتی ہے وہ اس کا تقدس ہے, تقدس ختم کر دیتے. مثلا اہل بیت نے شب جمعہ کو ایک تقدس دیا ہے. آپ ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے گی شب جمعہ ہے, تقدس ختم. صبح جمعہ کا ایک احترام ہے, ख़त्म हो गया, चूँकि सुबह जुम्मा आपके लिए रूटीन है। नहीं मालूम 10 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप देखते रहिए। यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं भाई मौलाना हम क्या चेक करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उनमें से एक चीज़ जो मैं उससे कहूँगा वो ये कि अपने जहन में देखो कि मुकद्दसात का एहतराम कहाँ पहुँच रहा है। और सोसाइटी में आप आसानी से देख लीजिए, और कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मसलन जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी भी उसकी जद में है। मैं नहीं कहना चाह रहा वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर वो भी बहुत सख्त जद में है। तो मिसाल के तौर पर पढ़ने वाला बहुत किसी के कि वो पढ़ने वाला कहता है कि ये नोहा मैं फना की फरमाइश पे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्या गमे हुसैन में भी फरमाइशें होती हैं? लेकिन है, लोग कह रहे हैं, कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा। बहुत सारी चीज़ें मतलब किसी भी तरीके से कहा जा सकता था। अब मैं तो आपको एक जुमला और बोल दूंगा तो मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी। वो ये कि हम अपने बचपन में सोच ही नहीं सकते थे कि नोहे का भी एल्बम निकलता है। अब निकलता है, अब निकलता है। आपने तो शायद ना देखा हो, हम तो अपने बचपन में ही नहीं सोच सकते थे। अब होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। तकद्दस पामाल जब होने पर आता है तो कुछ बचता नहीं है फिर, और लोग देखते रह जाते हैं कि अब ये क्या हो। अच्छा, ये कब रोकना था? ये पहले वक्त में रोकना था। उस वक्त हम समझ नहीं पाते, हम समझते हैं थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, फिर हाथ से निकल जाता है मामला, सब ख़त्म होने लगता है। तो फिर कमर्शलाइजेशन हो जाती है, नफ्स परस्तियाँ बीच में आ जाती हैं, हम पीछे रह जाता है, ये सब नफ्स परस्तियाँ जो हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। महाराज तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो एक शख्स था, वो शकीक बलखी नाम करके वो इमाम की खिदमत में आया। अदब यह था कि इमाम के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अदब यह है कि मसलन अगर इमाम हद तक कहें भी तुम्हें मालूम है ये, तो ये ना कहे कि हाँ मुझे मालूम है, बल्कि कहे कि फर्जंद रसूल बताएंगे कि क्या होता। अब ये सब ये अदब इसके जहन में नहीं है। तो ये जब इसने इस तरह की बातें की तो इमाम ने इससे कहा कि शकी ये बताओ कि इंसान में कमाल क्या है, इंसान में कमाल क्या होता। तो अब इसको फ़ौरन कहना चाहिए था अगर ये मुअद्दब आदमी होता कि फर्जंद रसूल फरमाए। इसने ज़बान खोलना शुरू कर दी। बात अच्छी अच्छी कही एक लिहाज से। उसने कहा कि कमाल ये है कि जब इंसान को कुछ ना मिले तो सब्र करे, जब मिले तो शुक्र करे। बात तो अच्छी कि भाई जब खुदा दे तो शुक्र करे, जब ना दे तो सब्र करे। अच्छा, अब मैं आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालूंगा, बात बहुत अच्छी है, दुनिया के एतबार से ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन अहले बैत का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। जब इसने अपनी दानिश में बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई जब खुदा दे तो शुक्र करे, जब ना दे तो सब्र करे, तो उसने अपनी दानिश में बहुत बड़ी बात कही थी। और हम मुझे भी अगर ये पता ना होता कि आगे क्या हुआ तो मैं भी ये कहता कि बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको इतने इशारे इसलिए दे दिए कि आप कहीं ना कह बैठिएगा कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी अगला आने वाला है। तो इमाम ने जब ये सुना तो फरमाया कि शकीक मदीने के कुत्ते भी ऐसे ही हैं। तो कुत्ते भी ऐसे ही होते। मदीने के कुत्ते कैसे होते हैं? तर्जुमा तशरी, वो ये कि जब मालिक उनके सामने कुछ डालता है तो मालिक के सामने खुशी का इजहार करते हैं, जब मालिक कुछ नहीं डालता तो कोने में जाके बैठ जाते हैं। वे देता है तो शुक्र करते हैं, नहीं देता तो सब्र करते हैं। तो ये तो मदीने के कुत्ते भी ऐसे ही हैं। तुम तो इंसान का कमाल बयान करने वाले। अब जो इमाम ने बयान किया वो क्या था? इमाम ने फरमाया कि शकीक हम ऐसे हैं जब खुदा नहीं देता तो हम शुक्र करते हैं, नहीं देता तो शुक्र करते हैं, और जब खुदा देता है तो बंदों में तकसीम कर देते हैं। मोहम्मद मेयार बहुत ऊंचे रखे हैं। अच्छा, अब ये उनकी दूसरी मीरास है, अखलाक। انسانی صفات، یہ ان کی میراث. اچھا جیسے میں آپ سے کہوں نا، فوراً اس بات کا جائزہ لیجیے کہ ہم اس میراث میں کہاں کھڑے. دیکھیے اگر عمل کی بات نہیں کرنی نا تو پھر میں آپ کو سناتا رہوں، آپ سنتے رہیے، انسائکلوپیڈیا لکھتے رہیے اور کچھ نہ کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ. لیکن اگر عمل ہو تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے ہر روایت کے اوپر اپنے آپ سے سوال کریں. اچھا ہم نے دو اسٹینڈرڈ بتائے، ایک شقیق کا اسٹینڈرڈ، دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. ایک امام نے فرمایا انصاف سے پوچھوں گا، ہم لوگ شقیق کے ہی اسٹینڈرڈ پہ آ پائے ابھی؟ اسی کے اسٹینڈرڈ پہ آ سکے؟ آپ کہاں کی بات ہے. یہ وہ مشکل ہے ہماری کہ ہم ہیں ان کے ماننے والے جن کے اسٹینڈرڈ بہت اونچے ہیں، شقیق جیسا آدمی ان کے سامنے چھوٹا سا لگ رہا ہے، بلکہ مدینہ کے کتے کے برابر آ گیا. خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ان کی میراث ہے، اس میراث کو ہم نے حاصل کرنا تھا. آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں آسٹریلیا کے اندر، آپ یہ سمجھیں کہ آپ علم لے کر کھڑے ہو گئے، آپ اہل بیت کے نمائندے ہو گئے، پورا بھی تو کرو، حق بھی تو ادا کرو، اس نمائندگی کا حق بھی تو ادا کرو. پنجتن سینٹر لکھ لینا کہ یہ کافی ہے نمائندگی حاصل کرنے کے لیے، پنجتن کا عمل بھی تو دکھاؤ، ورنہ کہاں کی نمائندگی. یہ تو یہ ہوا کہ ان کے نام پہ جو کریڈٹ ملنا تھا وہ تو ہم نے لے لیا، اور جو ان کے نام پہ ہمیں ذمہ داری اٹھانی تھی وہ ہم نے کسی اور کے سر پہ رکھ دی. وہ ایرانی کرے، وہ عراقی کرے، وہ لبنانی کرے، ہم تو اپنا کچھ اور کریں گے. یہ کیا بات ہوئی، کریڈٹ کیوں لیا تھا؟ ابھی حزب اللہ کوئی کامیابی حاصل کرتی ہے، کیسا سینہ تان کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی لوگ 3 کروڑ لوگ جمع ہوں گے کربلا کے میدان میں، کیسا سینہ تان کے ہم کھڑے ہوں گے کہ یہ ہمارے بندے ہیں سب لوگ. عمل میں بھی تو آؤ، عمل میں بھی تو آؤ، قربانی میں بھی تو آؤ. 14 ملین یمنیوں کو قحط کا سامنا ہے، کچھ کیا؟ کل یو این کی رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے سال کے اندر 50,000 بچے مرے، ہر روز 130 بچے مر رہے ہیں. ہمارے تو کسی تبرک میں بھی کمی نہیں آئی، ہم نے تو ایک دن کا تبرک بھی کم نہیں کیا ان کے نام کے اوپر. 130 بچے روزانہ مر رہے ہیں، اس پہ ہم لڑیں گے کہ تبرک پورا کیوں نہیں ہوا یہاں پہ. تو بھائی اہل بیت نے جو ہمیں دیا ہے وہ صرف نام لینے کو تھوڑی دیا ہے، کام دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، رسالت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ رسالت دی ہے انہوں نے، صرف نام تھوڑی ہے. اس پہ قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے اوپر فداکاری کرنی پڑتی ہے، اس پہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمیں کس طریقے سے اپنے کردار کو بنانا ہے؟ اگر واقعاً کچھ کرنا ہے بھی آپ کردار بنائیں، کریکٹر کی طرف جائیں. کریکٹر کی طرف کیسے جائیں؟ کچھ صفتوں کا انتخاب کرو، ان صفتوں کے اوپر محنت کرو. میں ایک روایت بہت نفیس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مولا سید الشہدا سے منسوب ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کے ماننے والوں کی فتح و نصرت کے لیے، بالاخص یمن کے مظلوم عوام کی فتح و نصرت کے لیے درود بھیجے محمد وال محمد. میرا اس وقت کا، آج کا اور کم سے کم کل کا بھی یہ ٹاپک رہے گا، اہل بیت کی میراث اخلاق ہے، اعلیٰ انسانی صفات. اس اعلیٰ انسانی صفات کو دین کے پورے فریم میں کہاں دیکھنا ہے یہ میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ابھی تو میں اعلیٰ انسانی صفات کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو ایک تعارف میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ بھائی وہ ایک آدمی بڑے اعلیٰ صفات کی باتیں کر رہا ہے، جو بچے ہمارے نہیں معلوم ابراہیم لنکن کی اور اس کی اس کی باتیں ادھر ادھر کوٹ کرتے رہتے ہیں. کاش تم اہل بیت کی باتیں دیکھو، ایرے غیرے کی ساری باتیں جانتے ہیں، نہیں جانتے تو مولا چھٹے امام اور مولا پانچویں امام کی باتیں نہیں جانتے. اس کے اس کے کوٹ بھیج رہے ہیں کوٹیشنز، اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، اور اس کی زندگی میں یہ تھا، اس کی زندگی میں یہ تھا. ارے کبھی اپنے آپ کو دیکھو، کچھ سیکھو وہاں سے. ایک آدمی مولا سید الشہدا کے سامنے حاضر ہوا، مولا سید الشہدا کی ذات مقدس پہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دنیا کے لیے کچھ مانگتا تھا تو فوراً دے دیتے تھے. یہ جو میں اور آپ بعض اوقات اہل بیت سے مانگتے ہیں نا, گھر مل جائے, بازار مل جائے, پتہ نہیں دکان مل جائے, بزنس مل جائے, فیزیں مل جائیں, یہ مل جائے, وہ مل جائے, معمولاً دشمن تھے جو دنیا مانگتے تھے, دوست دنیا نہیں مانگتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری نے محال ہے کہ کبھی نبی خدا سے دنیا مانگی, یہ دشمن مانگتے تھے. اچھا, وہ فوراً دے نہیں دیتے تھے, رویہ یہ تھا کہ دنیا اگر کوئی مانگے گا تو فوراً دے دیں. آج تک ایسے ہی ہوتا ہے, دنیا فوراً دے دیتے ہیں. مثلا آپ نے, آپ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی نہ مانگے, نہیں مانگو, جب دنیا بھی مانگنا چاہتے ہو تو کسی سے تو مانگو گے تو پھر مانگ لو, لیکن اصل میں کچھ اور مانگنا چاہیے تھا. اصل میں کچھ اور مانگنا, مثلا کیا مانگنا چاہیے تھا, یہی جو ان کی میراث تھی یہ مانگنا چاہیے تھا. مثلا مانگنا چاہیے تھا کہ تقویٰ ہو, اللہ کی بندگی ہو. تو اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے کل کی پرسوں کی باتوں کو, وہ یہ کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں, کل کا ہے چیپٹر یہ لیکن جملہ گزر کا ہے لیکن ابھی عرض کر لوں, اگر میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر, روزانہ کی بنیاد پر خدا کے سامنے گریہ نہیں ہے, واللہ عرض کر رہا ہوں محروم ہو گئے. ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, قسم بھی کھا رہا ہوں, شب جمعہ ہے, اگر روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے سامنے گریہ نہیں ہے نا, وہ اللہ محروم ہوگا, ترقی نہیں کر سکتے. جتنی بھی باتیں کر لو, جتنے بھی نعرے لگا لو, جتنی بھی دعوے کر لو, ترقی نہیں ہے. کیوں کیوں نہیں ہے خدا کے سامنے گریہ؟ اگر خدا کی محبت ہوتی اور تمام اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین خدا کی محبت کی طرف لے کر گئے, خدا کی محبت ہوتی تو گریہ تو ہوتا. نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محرومیت ہے, محرومیت ہے, وقت ضائع کر رہا ہے. اور اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی کچھ بھی کہنا کہ میں 500 آدمیوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہوں, تو کہتے ہیں پھر بھی دھوکا ہے, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ وہ ہے جو ہر آدمی نہیں کرنا. تو ایک آدمی سید الشہدا کے پاس آیا اور اس نے سید الشہدا سے کہا کہ آپ میری کچھ مدد کریں. میں نے عرض کیا, اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین دنیا مانگنے والے کو فوراً دے دیا کرتے تھے, سوال بھی نہیں کرتے تھے, معمولاً ایسا تھا. اس زمانے میں مانگنا آسان کام نہیں تھا, آج کا زمانہ مختلف ہے. آج کے زمانے میں ہر آدمی مانگنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جو خود ملے نہ وہ بھی مانگنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. ایک اور روایت ذہن میں آ گئی, بہت خوبصورت روایت ہے. آپ کا حافظہ کتنا رہے گا, اللہ مالک ہے. فرمایا تمہیں خدا چاہیے نا تو دنیا میں کم پر قانے رہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
انسانوں کی محبت چاہیے تو جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے اسے مت دیکھو. کیا مطلب؟ انسانوں سے امید مت لگاؤ کہ یہ مجھے کچھ دے گا. بس اگر تمہیں خدا چاہیے تو کم دنیا پہ خوش رہو, خدا تم سے خوش رہے گا. بندے چاہیے, انسانوں کی محبت چاہیے تو جو انسان کے ہاتھ میں ہے نا اسے مت دیکھو, اس سے توقع مت لگاؤ, کوئی تم سے دشمنی نہیں کرے گا, سب خوش. ہم لوگوں کی ایک دوسرے سے دشمنی شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے آپ کی کوئی چیز چاہیے, دشمنی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو میری کوئی چیز چاہیے تو بس دشمنی شروع ہو گئی. اگر میں یہ ثابت کر دوں آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے ثابت کر دیں کہ نہیں بھائی ہمیں ایک دوسرے کی کوئی چیز نہیں چاہیے, دوستی چلتی ہے, پھر دوستی خوب چلتی ہے. اب وہ آدمی آیا, اس نے سید الشہدا سے کہا کہ مولا مجھے کچھ چاہیے. امام نے فرمایا کہ ہم دیں گے لیکن پہلے معرفت دیکھیں گے. معمولاً ایسا نہیں کہتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معرفت کے لیے تیار ہے, تبھی امام نے کہا ہوگا. ورنہ امام دنیا مانگنے والوں سے یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے ہم امتحان لیں گے اور اس کے بعد دیں گے. تو اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ چاہیے. امام نے کہا دیں گے لیکن بحد معرفت, پہلے معرفت دیں گے. اب یہ جو ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی کوئی بہت تیار آدمی ہے. کیوں؟ انہوں نے ایک رسک لیا, ایسا رسک لیا جو عام آدمی کو تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہا کہ مولا آپ میرا امتحان دیں. کوئی عام آدمی یہ کر سکتا ہے؟ یا اللہ, نہیں, میرا نہیں خیال کوئی کر پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ شاید پہلے سے کچھ طے شدہ ہوا ہوا ہے، یعنی مثلا خود کوئی بہت بزرگ ہے، کوئی کسی کا مقام ہے، اور امام نے بھی اس مقام کی خاطر ہی کہا ہوگا کہ ہم پہلے معرفت دیکھیں گے، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ میرا امتحان دیں. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انسان میں کمال کیا ہے، انسان کا کمال کیا ہے، کیا انسان حاصل کرے تو یہ کہے کہ بہت کچھ مل گیا، ہم لوگ کی دانش میں اچیومنٹس کیا ہیں انسان کی. اب ذرا سوچیے کون پوچھ رہا ہے، سید الشہداء پوچھ رہا. اب اس نے کوئی ایسا جواب دینا ہے جو ان کے اسٹینڈرڈ پر آئے کہیں، ورنہ تو فیل ہو جائے گا. صحیح، چھوٹی موٹی بات نہیں کر سکتا کہ مثلا آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا، فیل ہو جائے گا فورا. اگر سے لوگ پیچھے اسی کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نہیں ہو سکتا. اب امام نے پوچھا بھائی انسان کا کمال کیا ہے، تو اس نے غور کیا، روایت میں زمین کے اوپر ہاتھ پھیرا، تھوڑا سا غور کیا، اور بہت نپات تولا، جیسے امیر مومنین فرماتے تھے، شاید ان کے شاگرد ہوں گے، کہا علم معه حلم. انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہو حلم کے ساتھ. حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں بردباری کو. بردباری کیا ہوتی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بات ایسی ہوا میں رہ جائے. بردباری یہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو خوشی ملتی ہے تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے، کسی کو غم ملتا ہے تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے، کسی کو دولت ملی تو پھٹ رہا ہوتا ہے دولت کے اظہار کے لیے، کوئی فقیر ہوتا ہے تو رگڑ دیتا ہے اپنی ناک کو فخر کی خاطر. یہ بردباری کے خلاف ہے. فرمایا بردباری ہونی چاہیے، علم ہو معه حلم، یہ انسان کا کمال ہے، ان کے اندر علم ہو اور علم کے ساتھ بردباری ہو. اچھا، اگر عالم بردبار نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ عالم بردبار نہیں ہوا تو اپنے علم کی شو جمائے گا، بردبار ہوا تو کیا ہوگا؟ متواضع ہوگا. آپ اس میں عالم کو صرف کیٹیگری کے طور پہ نہ لیں، جیسے ہم سے ہماری کوئی کیٹیگری نہیں، آپ نہیں ہیں اس کے اندر. مثلا آپ کو کوئی چیز پتا ہوتی ہے تو آپ کے اندر یہ بردباری ہوتی ہے کہ اس کی شو نہ جمائے؟ اگر نہیں ہے، اگر ہے بہت اچھا. علم معه حلم، کہا مولا انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو حلم کے ساتھ. البتہ یہ تو باقی رہ جائے گا کہ علم کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. علم کی شرافت معلوم کی شرافت سے ہوتی ہے، علم کی شرافت معلوم کی شرافت سے. مثلا اگر میرا معلوم جس کا میں نے علم حاصل کیا وہ رولز رائس ہے، تو میری شرافت بھی رولز رائس کے برابر ہے. لیکن اگر میرا معلوم صفات الہیہ ہے تو پھر میری شرافت صفات الہیہ کے برابر ہے. علم کی شرافت معلوم کی شرافت سے حاصل ہوتی ہے. تو کون سا علم شریف ہے، کون سا علم کریم عظیم ہے، معلوم کو دیکھنا پڑے گا وہ معلوم کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کتنی شرافت ہے. تو علم معه حلم، علم ہو حلم کے ساتھ. امام نے فرمایا بالکل صحیح کہا، کہا تم نے صحیح کہا، انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ علم ہو حلم کے ساتھ. تو اچھا برادر، اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنی زندگی میں علم بڑھائیے اور حلم بڑھائیے، بردباری بڑھائیں، حالات آپ کو آپ سے باہر نہ کریں، نہ پازیٹو میں نہ نیگیٹو. کوئی چیز مل جانا آپ کو آپے سے باہر نہ کرے، یہ حلم ہے. حلم بہت بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے کہ بعض اوقات ظالم اپنے آپ کو ظلم کرنے کے باوجود حلیم ہو تو چھپا لے گا. بعض انسان ظالم ہوتے ہیں لیکن حلیم ہوتے ہیں، وہ اپنے ظلم کو بھی چھپا لیتے ہیں. بردباری بڑی عجیب صفت ہے. تو فرمایا کہ علم معه حلم، اور یہ جتنی شعبادیاں معاشرے کے اندر ہیں نا، یہ لیک آف حلم ہے، سب نظر آ جاتا ہے حلم نہیں. حلم ہوتا تو یہ نہ ہوتا پھر. صحیح، کہا علم معه حلم، امام نے کہا بالکل صحیح کہا، تو یہ تمہارا جواب صحیح ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ بھائی وہ نہیں ہے، علم معه حلم نہیں ہے، اب کیا کرے؟ روایت میں کہ اس نے پھر دوبارہ زمین پہ ہاتھ پھیرا، سوچا اور کہا کہ مولا مال معه مروہ، ایسا مال ہو اس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو, ایسا مال ہو اس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. اچھا یہ کون سا مال ہے؟ ظاہر ہے کہ حلال کمائی کا ہے. مروت کیا چیز ہوتی؟ شرم کیا چیز, کس کو کہتے ہیں شرم؟ وہ یہ کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ گاڑی ایسی رکھے گا اور گھر ایسا رکھے گا اور کپڑے ایسے پہنے گا. نہیں, اگر مال کے ساتھ مروت ہو تو دوسرے کو فقیر دیکھ کے خود روئے گا کہ یہ کیوں فقیر رہ گیا. اگر مال کے ساتھ مروت ہو تو بھوکے کو دیکھ کر خود اس کی بھوک ختم ہو جائے گی کہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا اور یہ بھوکا رہ گیا. یہ مال ہے جس کے ساتھ مروت ہے. اور مال ہے وہ بے شرم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں عیاشی کر رہا ہوں دنیا میں جو ہو رہا ہے جو ہوتا ہے. یہ وہ مال ہے جو بے حیائی کے ساتھ, بے مروت ہی کے ساتھ. اگر امام نے فرمایا کیا ہو انسان کی بڑائی, کہا علم معه حلم. فرمایا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ کہا مال معه مروت. مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو, کسی کو دیکھے نہیں ہے تو تڑپ اٹھے کہ میرے پاس تھا اور اس کے پاس نہیں تھا, میں کیسے خاموش بیٹھا رہ گیا. امام نے فرمایا کہ تمہارا جواب صحیح ہے, انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے, یا علم معه حلم ہونا چاہیے, یا مال معه مروت ہونا چاہیے. اس کے بعد امام نے فرمایا یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ علم اور حلم سے بھی گیا, مال اور مروت سے بھی گیا, تو اس نے پھر دوبارہ صبر کیا اور اس نے پلٹ کر تیسرا جواب, بہت خوبصورت جواب دیا, بہت مناسب, متین, متوازے. کیا کہا؟ کہا فقر معه صبر. فقیر ہو یعنی کیا مطلب؟ علم بھی نہیں ہے, مال بھی نہیں ہے, تو فقیر کامل ہے. فقیر صرف وہ نہیں ہے جس کے پلے مال نہیں ہے, اصل فقیر وہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے, اصل فقیر وہ ہے. اور ایک اور فقیر ہے جس کی طرف مولا نے اپنے کلمات میں اشارہ فرمایا, فرمایا فقیر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے, فقیر. تو کہا فقر, کوئی ایسا ہے جو فقیر ہے, نہ علم ہے, نہ مال ہے, نہ دوست ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, فقیر. فقر معه صبر. فقیر تو ہے لیکن صابر ہے, جزا فضا نہیں کرتا, چیختا چلاتا نہیں ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی بے عزتی اور بے آبروئی نہیں کرتا, ایرے گہرے کے پاؤں چومنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے. فقر معه صبر. امام نے فرمایا تم نے بالکل صحیح کہا, انسان کو ایسا ہونا چاہیے. اب ایک عجیب ٹرن ہے یہاں پر, بہت عجیب ٹرن. امام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ علم معه حلم, مال معه مروت, فقر معه صبر. یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو پھر اس بندے کو گویا ایک دم سے جوش آیا, اس نے کہا مولا اب اس انسان میں کچھ نہیں ہے, اس کو آگ جلا دے تو بہتر ہے. امام نے فرمایا صحیح کہا. ہم کون سے شیعہ ہیں, کس کیٹیگری میں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. یہ واقعہ سنانا اس موقع پر اچھا ہوگا. ابھی انہوں نے جیسے کہ فرمایا کہ بھئی آپ لوگ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, تو بعض اوقات ہم لوگ یہ واقعہ میں کم سے کم یہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک عارف تھے, وہ مشہد گئے, وہاں پر ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ درس دیں, تو انہوں نے درس دینے کا اعلان کر دیا. درس کا اعلان ہوا تو لوگ بہت جمع ہو گئے, تو جس طرح لوگ جمع ہو گئے تو ہال بھر گیا, ہال بھر گیا, اور ان کے ابھی درس شروع ہونے سے پہلے ہی ہال بھر گیا. ہمارا تو شروع میں فرشتے سنتے ہوتے ہیں, آپ کے دل سے वो बहुत खुश किस्मत थे, उनका और पैदा भाई थे। चलिए अब सारा इंसानों को थोड़ी सुनाना है, थोड़ा फरिश्तों को भी सुना दे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो जनाब अली उनका हॉल पहले से भर गया, तो एक खादिम खड़ा हुआ और उसने ऐसे ही कहा जैसे उन्होंने भी कहा कि भाई सब लोग जो हैं वो मसलन दुरूद भेजते भी थोड़ा सा आगे आ जाए। तो उसने कुछ इस तरह कहा कि मसलन ए लोगो खुदा तुम पर रहम करे, दुरूद पढ़ते हुए नबी और उनके आल पर दुरूद पढ़ते हुए एक ही कदम आ गया, लोग आगे आ गए जैसे आपने किया। उसके बाद वो आरिफ तशरीफ लाए, वो मसनद के ऊपर बैठे, उन्होंने दर्स देना शुरू किया, उन्होंने खुतबा पढ़ा, अल्लाह की तारीफ, नबी का नाम, उनके आल का नाम, दुरूद भिजवाया, आया करीमा पढ़ ली। उसके बाद कहा गया लोगों जो कुछ खुदा और कुरान ने कहा था, जो कुछ नबी और उनकी औलाद ताहरा ने कहा था, वो इस बंदे खुदा ने कह दिया। सब जो मैं कहने आया था वो भी यही था, वो ये कह चुका। क्या कहा था उसने? उसने कहा कि ए लोगों खुदा तुम पर रहम करे, नबी और उसकी आल पर दुरूद पढ़ते हुए एक एक कदम दुरूद भेजे, मोहम्मद व आल मोहम्मद। علم معه حلم مال معه مروبة فقر معه صبر، اے لوگو اللہ تم پہ رحم کرے، نبی اور ان کے آل پر درود پڑھتے ہوئے ان تین صفتوں میں ایک ایک قدم آگے آ جاؤ۔ یہ مطلب تھوڑا سا آگے آؤ، یہ اچھا نہیں ہے کہ نبی اور ان کے آل کا چاہنے والا ایک ہی جگہ کے اوپر لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، خدا نہ کرے اگر پیچھے نہیں جا رہا تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے ہی جا رہا ہوں۔ اچھا یہ جو دنیا ہے تہذیب نفس کی، تزکیہ نفس کی، اخلاق کی دنیا، اس میں کوئی انسان اسٹیٹک نہیں ہوتا، یا آگے آتا ہے یا پیچھے جاتا ہے، کوئی کھڑا نہیں رہتا۔ یہ دنیا تحرک کی ہے، اس میں انجماد نہیں ہے، فریز نہیں ہوتا کوئی، یا آگے آئے گا یا پیچھے جائے گا۔ اور میں اور آپ اپنی زندگی میں تھوڑے سے بھی ہوشیار ہوں تو ہم نے اس آگے اور پیچھے جانے کو فوراً فیل کر لیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی آگے جاتے ہیں، ہم کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ اب آپ کا اور میرا اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ کچھ ایسا کر لو کہ پیچھے نہ جاؤ، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آگے جاؤ۔ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، مثلا ہمارے معاشرے میں اختلافات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، مثلا یہ سوال میں معمولاً پہلے دن پوچھ لیتا ہوں لیکن ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ ابھی چائنا میں اور ہانگ کانگ اور مکاؤ کے درمیان ایک پل بنا ہے، بڑا لمبا پل 55 کلومیٹرز کا، تو اس میں فیشل ایکسپریشن کے ڈیٹیکٹ کرنے والے بہت سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور 3 دفعہ جمائی لے گا اس کو سیز کر دیں گے، کوئی بھی ڈرائیور 3 دفعہ جمائی لے گا اس کی گاڑی روک دیں گے، اسے کہیں بیٹا تم باہر، تم اس جگہ پہ کیسے، مجھے لگ رہا ہے مجالس میں لگانا پڑے گا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جناب ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ زیادہ مذاق کرنے کے نتیجے میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ جو پوائنٹ تھا ہم نے کیا آخری بات پتہ نہیں کیا کی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا۔ آخری بات کیا ہوئی تھی؟ ہاں درود پڑھتے ہوئے آگے آنے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جو 3 اوصاف ہیں ان میں محنت کر کے تھوڑا سا بہتری لائیں۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ایک سوال معمولاً پہلے دن کرتا ہوں لیکن وہ میں نے نہیں کیا تو میں اب کر لیتا ہوں۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو بھی آپ کی سوسائٹی ہے، یہاں پر ہے، باہر ہے، جہاں کہیں، خاص کر آپ اور میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم لوگوں کی دلوں کی محبتیں بڑھ رہی ہیں؟ یہ سوال میں نے میرا خیال میں اندازہ ہے میرا کہ میں نے 20-22 ملکوں میں یہ سوال کر لیا ہوگا ابھی تک. اور ظاہر ہے کہ ایک ایک ملک کے اندر بہت سارے سینٹرز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے سینٹرز, امریکہ میں تو پتہ نہیں کتنے اسٹیٹس ہیں, 50 اسٹیٹ ہوئی ہو. یہ سوال میں نے سینکڑوں جگہ کیا ہے, سینکڑوں جگہ سوال کر کے آج تک کوئی جگہ ایسی نہیں آئی جس نے کہا ہو کہ محبتیں بڑھ رہی ہیں. اچھا, میں آج تک کسی ایسی جگہ نہیں گیا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے علاقے میں مجلسیں کم ہو رہی ہیں, یہ بھی نہیں. تو اب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بھائی عبادتیں بھی بڑھ رہی ہیں, مجالس بھی بڑھ رہی ہیں, وعظ و نصیحتیں بھی بڑھ رہی ہیں, تو یہ دل کی محبتیں کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کو سن کر ان پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کر رہے ہوتے تو ہمارے نفس میں کنٹرول ہوتے. اگر نفس میں کنٹرول ہوتے, شرح صدر ہوتا, سعے صدر ہوتا, تو ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرتے. یہ جو ہم اپنی محبتوں کو کم ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس کا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم جو اپنے اندرونی بت تھے انہیں توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے, اس خاطر محبتیں کم ہو رہی ہیں, اس خاطر معاشرے کے اندر جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں, اس خاطر افتراق انتشار ہمارے یہاں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کب صحیح ہوگا؟ اس وقت صحیح ہوگا کہ بہت معذرت کے ساتھ یوں عرض کروں گا, ساری باتیں خیر سخت تھیں, وہ یہ کہ بھائی جب آپ اور میں تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کی آخرت کے بارے میں اتنی پرواہ کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت کو بھی بھلا بیٹھا ہوں, کہ میری ساری پرواہ یہ ہے کہ آپ کی آخرت صحیح ہو جائے, اور اپنی آخرت نہیں معلوم میرا کیا ہوگا. بھائی خدا کا واسطہ تھوڑے سے خود غرض بنو, اپنی آخرت کو پہلے دیکھو. اس معاملے میں خود غرضی اچھی ہے, خود غرضی دکھاؤ. کب تک دوسروں کی آخرت چیک کرتے رہو گے؟ اپنی آخرت چیک کرو, اپنی آخرت دیکھو. اللہ نے تمہیں ایک سعادت دی ہے, اللہ کے نبی اور ان کی اولاد کی محبت دی ہے, انہوں نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں, وہ تعلیمات 2+2=4 کی طرح واضح ہیں. ان تعلیمات کا اہم ترین حصہ انسانی صفات ہیں. ان انسانی صفات کے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ کون سی خدمت اہل بیت کی کر رہے ہو؟ یہ مثال کے طور پر میں اگر یہاں پہ کھڑے ہو کر, مثال کے طور پہ ایسی میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, میں یہاں پہ بیٹھ کر 50 مجلسیں پڑھ دوں, اور مثلا میری زندگی میں پتہ نہیں کتنی مجلسیں, ہزاروں مجلسیں پڑھ دوں, اور قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوگا بس جس نے تزکیہ کیا ہے. پڑھو مجلس, 50 مجلسیں نہیں, 5,000 مجلسیں پڑھ دوں, کیا فرق پڑے گا؟ نعرے لگاؤ, مجلسیں پڑھو, مراسم کرو, حتی عبادتیں کرو, ریاضتیں کرو, قرآن پڑھو, لیکن تربیت اخلاق نہیں کر رہے, کچھ نہیں ہوگا, پھر بے اثر ہوگا. اگر نقصان نہ پہنچائے, ورنہ نقصان دہ ہوگا, نقصان دہ بھی ہوگا. تو مثال کے طور پر میرے جیسے پڑھنے والا اگر تہذیب نفس نہ کرے, تزکیہ نفس نہ کرے, اخلاق پہ محنت نہ کرے, مجلسیں پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے, تو کیا میں معاشرے کے لیے مفید بنوں گا؟ کیا الٹا مضر ہو جاؤں گا, نقصان دہ ہوں گا؟ یہ آپ کو بھی سیکھنا ہے, یہ آپ کو بھی, ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ بھائی آپ تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ زحمت فرماتے ہیں, گھر سے آتے ہیں یہاں تک, یا مثلا کوئی حتی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے سنتا ہے, بھائی اللہ نے جو نعمت دی اہل بیت کی, اس کا بہرحال سوال ہے, اس کا سوال پوچھے گا. کیا سوال پوچھے گا؟ یہ تھوڑی یہ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کتنا خرچ کر دیا ان کے نام, وہ بات کا ایک مسئلہ ہے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی تمہارے کان میں ان کی تعلیمات پڑھی تھی, تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اخلاق میں تم کہاں تھے, کردار میں تم کہاں تھے؟ اب اخلاق اور کردار میں کیا کریں؟ تھوڑے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے سے ٹارگیٹس بنائیں اپنے اندر, صبر کے لیے, اپنے اندر شکر کے لیے. جیسے کہ دو روایات آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں جس میں انسانی صفات ہائی لائٹ ہوئی ہیں, کہ بھائی یہ وہ انسانی صفات ہیں جس کے اوپر ساری تعلیمات کا محور ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی میں کہاں سے شروع کروں, بالکل اختتام پہ لے جاتے ہوئے ٹائم ختم ہو گیا, مجھ سے کوئی کہے کہاں پہ شروع کروں, شب جمعہ ان شاء اللہ خدا اثر نصیب کرے, شروع کرو دو صفتوں سے. کون سی دو صفتیں؟ جن کو اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے ثابت کر دیا تھا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
انہی دو صفتوں سے شروع کرو،
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
صداقت سے اور امانت سے. آپ اور میری اور آپ کی صفت یہ بن جائے کہ اہل بیت کا شیعہ جھوٹا نہیں ہوتا،
سبحان اللہ.
یہاں سے شروع ہو. پھر دیکھیے آپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا علم بردار، پھر آپ علم بردار ہیں اس نظریے کے. یہاں سے شروع مثال کے طور پہ یہ طے ہو جائے کہ بھائی شیعہ اہل بیت کا جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے. مثلاً کسی اور کو آزما کے دیکھو، شاید غلط نکل آئے، لیکن اہل بیت کا شیعہ امانت دار ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرے. اگر یہ دو چیزیں ہم اپنے اندر اور صفت کے طور پہ شروع کریں، صداقت، سچائی، امانت داری، آپ یہ سمجھ لیں آپ کی اور میری زندگی کے جو میجر ایشوز تھے اس چیپٹر کے اندر سب. کیا میجر ایشو تھا؟ میجر ایشو تھا کہ تزکیہ نفس کیسے ہوگا، میجر ایشو یہ تھا کہ اہل بیت کا قرب کیسے نصیب ہوگا، سالو ہوگا. کیسے سالو ہوگا؟ یہ وہ دو صفت ہیں جس کے ساتھ خدا متعال نے ساتھ دینے کے وعدے کیے. جو سچائی پہ رہے گا، جو امانت داری دکھائے گا، خدا اس کو ساتھ دے گا. تو عزیزان محترم، شب جمعہ ہے اور اچھا وقت ہے انسان اپنے اندر ایک ریویو کرے، اپنی سچائی کا جائزہ لے. کل میں انسانی صفات کے اوپر جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں اس سلسلے میں چند پوائنٹس اور عرض کروں گا، لیکن ریویو کریں. میں بھی ریویو کروں گا، آپ بھی ریویو کریں اپنے اندر، دیکھیں بھائی ہم لوگ سچائی میں کس اسکیل پر. اور میں نے پہلے دن شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سچائی کے بہت درجات ہیں، سچائی صرف کلام کی سچائی نہیں ہوتی، اور بہت ساری سچائیاں ہوتی جس کو کہیں انشاءاللہ توفیق نصیب ہوئی تو عرض کریں گے. تو دیکھیں سچائی میں کہاں پر. امانت داری، اگر ہمیں کوئی امانت دے اس کا کوئی کنٹرول ہمارے اوپر نہ ہو، مطلقاً کوئی کنٹرول نہ ہو، کتنے ہم امین ہیں، کتنے ہم امین ہیں. امانت داری میں کہاں پہنچے. اگر یہ دو صفتیں، کوئی یہاں پہ ایسا بچہ ہو کوئی مجھ سے کہے کہ مجھے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، کہاں سے شروع کروں؟ میں کہوں یہاں سے شروع کروں، سچے انسان بنو، امانت دار بنو. کوئی تمہیں امانت دے، اپنی آخری جدوجہد کر دو امانت کو پورا کرنے. یہ دو صفتیں اگر تمہارے اندر آ گئیں، تم سمجھ لو کہ نبی کی وحی کو اسی طرح سمجھنے کا دروازہ شروع ہو جائے گا جیسے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے ان دو صفتوں کا کام کیا. نبی نے اعلان نبوت سے پہلے ان دو صفتوں کو ثابت کیا معاشرے کے اندر کہ ہاں میں صادق ہوں اور میں امین ہوں. اس کے بعد نبی کی نبوت کو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اعلان فرمایا. ہم بھی ایسے دو صفتوں پہ کام کریں انشاءاللہ، آپ بھی کام کریں، ہم بھی محنت کریں تاکہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر یہ صداقت اور امانت پھیلے. اور یہ جو مثلاً وہ شعر ہے شب جمعہ میں، شعر کہنا مکروہ ہے، مثلاً جو شعر ہے مشہور کہ تم پھر سبق پڑھو صداقت کا، امانت کا، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ صداقت اور امانت کا سبق پڑھ لیا تو دنیا کی سربراہی تمہیں ملے گی، دنیا کی قیادت تمہیں ملے گی. بدقسمتی سے جس چیز میں ہم کمزور ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں اس میں بھی کمزور ہیں، اس میں ہمارے اسکیل اچھا نہیں ہے، ہمارا گراف اچھا نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا بہتر کر لیں. اور خدا و تعالیٰ سے جو چیزیں طلب کریں ان میں اہم ترین چیز انسانی صفات ہونی چاہیے، ان کے ذریعے سے قرب ملتا ہے. یہ جو وقت امام کی تشریف آوری ان شاء اللہ ہو، کون لوگ قریب ہوں. قرب اور بود، میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرب و بود، قربتان الی اللہ، ان اوصاف کے اندر ہے. خدا سے قرب و بود بھی اوصاف میں ہے، اہل بیت سے قرب اور بود بھی اوصاف کے اندر ہے. تو جو لوگ اوصاف میں اچھے ہوں گے وہ ان کا قرب حاصل کر پائیں گے، اور یہ محنت یہیں پر ساری. اور الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں موقع دیا ہے اور آپ کو، ایک ہے آپ اور میں سید الشہداء کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں، یہ خدا کی کوئی فضیلت ہے؟ خدا ہم سے کچھ چاہ رہا ہے اور ہم سے کچھ توقع کر رہا ہے، اس خاطر اس نے یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہمیں سید الشہداء کی فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت دی. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. شب جمعہ ہے اور اربعین کے دن نزدیک ہیں، کروڑوں لوگ سید الشہداء کے حرم مطہر کی طرف پڑھ رہے ہیں. خدا نے اس زمانے میں کچھ معجزوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا. اگر ہم لوگ 40-50 سال پہلے ہوتے تو شاید ہمیں یہ سمجھنا مشکل پڑ جاتا کہ سید الشہداء کی ذات میں معجزہ کس طرح ظاہر ہوتا ہے. آج آسان ہو گیا. کیسے آسان ہو گیا؟ تھوڑا سا انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے کہ دنیا کے کن کن کونوں سے حسین کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں. تو دنیا کا کوئی کونا اس وقت ایسا نہیں ہوگا جہاں سے سید الشہداء کے چاہنے والے اس حرم کی طرف نہ بڑھ رہے ہیں. اور ایک عجیب معجزہ ہے، نہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے، نہ کوئی دعوت ہے، سب کے ذہنوں پر گویا سید الشہداء کی کرامت کا سایہ ہے. سب کے ذہنوں پر جتنے بھی لوگوں نے مشی کی ہے، چلے ہیں وہاں پر نجف سے کربلا کی سمت، ان سب نے اس بات کو احساس کیا ہے کہ راستے میں عجیب سکون ہے. اور کیسا سکون ہے؟ بس اگر 2-4 جملے مصائب کے عرض کروں تو یہ اس کا سکون ہے جو خود اکیلا کھڑا تھا. یہ اس کا سکون، یہ اس کے محترم خاندان کا سکون ہے کہ جس کو پانی بھی نہ ملا. اور کتنا عجیب ایک جملہ تھا، ایک صاحب نے بہت، تھوڑا سا لمبا واقعہ تھا، میں نہ عرض کروں، فقط اتنا عرض کروں گا کہ ایک پاکستان سے جانے والے ایک فوجی عہدیدار تھے، وہ کربلا میں پہنچے تو ان کو ایک خاتون ملی، وہ بھی پنجاب کی تھی. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ تو انہوں نے، خاتون نے بتایا کہ 20-22 سال سے وہاں پر ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کوئی بھائی، کوئی شوہر، بیٹا، کوئی مرد ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے. تو کہا کہ بھائی آپ کہاں رہتی ہیں؟ کمائی بھی کوئی نہیں ہے، تو کہاں رہتی ہیں؟ کہا یہ روزے کے دروازے کے پیچھے میں سوتی ہوں، جب وہ کھولتا ہے تو میں دوبارہ جا کے زیارتیں کرتی ہوں، 20-22 سال سے میں یہی کر رہی ہوں. انہوں نے بہت تعجب کیا، پھر ان سے ایک جملہ پوچھا، ایک سوال پوچھا، کہا کہ بی بی یہ تو سب صحیح ہے، کھاتی پیتی کہاں سے ہے؟ انہوں نے اتنا عجیب ایک جواب دیا، ہم سب کو اب سمجھ میں شاید آئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مر گیا، اب کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیتا. امام حسین کا عجیب معجزہ. کم لوگ آتے تھے تب بھی حافظ حسین، 3 کروڑ آتے تب بھی حافظ حسین. نہ کوئی بھوکا رہے گا، نہ کوئی پیاسا رہے گا، سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا. کیوں؟ درے حسین، درے حسین. اور یہ کون حسین ہے؟ ان کا خاندان کس حالت میں رہا ہے؟ اے جو پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے شب جمعہ ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو برسا دے. کربلا مدیون ہے، اسلام مدیون ہے، چند عظیم الشان بیبیوں کا، ایک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، ایک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا. جو قربانیاں ان بی بی نے دی ہیں، جو فداکاریاں، جن مراحل سے بی بی کی ذات مقدس گزری ہے، میں صرف 2-3 مرحلے آپ کی خدمت میں اس معنی عرض کروں تو میں اس مرحلے کو عرض کرتا ہوں جب کچھ لاشیں زمین پر تھے اور کچھ گھوڑے تیار ہو رہے تھے. عربوں میں بھی لاشوں کو کچھ اندر کا دستور نہیں تھا، عربوں میں بھی یہ دستور نہیں تھا، لیکن ان لائنوں نے پستی کی انتہا کر دی کہ جب لاشوں کو رکھا کہ ان کو گھوڑوں تلے پامال کیا جائے گا. یہ ظلم تھا کم کہ اس کے بعد ایک اور منظر آیا. اب ذرا تصور کرنا, آج سید الشہداء کی روضے کی طرف 3 کروڑ لوگ کم از کم بڑھ رہے ہیں. کل کا منظر کیا ہے جو بی بی زینب نے دیکھا؟ بی بی زینب نے دیکھا کہ ہر لاش کا کوئی وارث آ گیا. اسدی قبیلہ, بجری قبیلہ, سیدابی قبیلہ, ہر قبیلے کا کوئی وارث آ گیا. اور بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ میرے بھیا کوئی وارث نہیں. میدان میں جو اکیلا راجا رہا جس کے اوپر گھوڑے دوڑے, وہ سید الشہداء کا لاشا تھا. اور کتنا عجیب تھا کہ وہ جس کا لاشا زمین پہ اکیلا رہا, وہ جس کو کفن بھی نہ ملا, آج پوری دنیا اس کی قبر کی طرف بڑھ رہی ہے, یا حسین یا حسین کہتے ہوئے. اور یہ جو قربانیاں دی گئی ہیں, اگر میں ایک جملہ اور اضافہ کروں, اگر ان قربانیوں کا راز دیکھنا ہے تو سید سجاد کو دیکھو اور امام سجاد کی قربانیوں کو دیکھو. بس ایک 11 محرم کا دن آیا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے لاش تک پہنچی. انہوں نے لاش کے برابر کی مٹی کو ہاتھ میں لیا, مدینے کا رخ کیا اور اللہ کے نبی سے کہا, ہذا حسین کا, اے محمد نبی یہ آپ کا حسین ہے, مرمر بالدماء, یہ خاک اور خون میں مبتلا ہے, اس کا سر کوفہ کے بازاروں میں ہے اور اس کا جسم کربلا کی مٹی پر بے گور و فن پڑا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. ماتم حسین. Yeah.